أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
حضرات گرامی محترم سامعین حضرات و خواتین میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ یاسین کا ترجمہ اور مختصر سا ساتھ ساتھ مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھوں اگرچہ اس سورہ مبارکہ کی کوئی خاص اور الگ فضیلت ثابت نہیں ہے قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن مجید کا بابرکت ہونا شفا ہونا اللہ عز وجلال کی مقدس اور مبارک کلام جتنے فضائل اور خوبیاں اور مناقب پورے قرآن مجید کے ہیں وہ سارے کے سارے فضائل ساری خوبیاں اور سارے مناقب سورۃ یاسین کے بھی ہیں کیونکہ یہ بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے اور قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک بڑی ہی عظمت والی مبارک سورت ہے اس لحاظ سے ہمیں اس سورت کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے مضامین پر غور بھی کرنا چاہیے میں اس کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتلانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور اس کو مصیبت کے وقت پڑھا جائے پریشانی کے وقت اس کو پڑھا جائے بیماری کے وقت اس کو پڑھا جائے یا کسی بھی دکان یا فیکٹری یا مل کا افتتاح کرتے ہوئے اس کو پڑھا جائے تو اس میں شفا اور برکت ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز منقول نہیں ہے اور میں نے بسا اوقات اپنے خطبوں میں آپ حضرات کو بڑے زور کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جس کو حدیث کہتے ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں اتنی دیر تک آپ کی طرف کسی بات کو منسوب نہیں کرنا چاہیے آپ کے نام کسی بات کو لگانا نہیں چاہیے جب تک اس کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی بات تو عام بات ہوگی، اس کی دینی طور پر یا شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن ایک پیغمبر کی بات، اس کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات، وہ عام بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا دین بن جاتا ہے اور وہ قرآن بن جاتا ہے، سنت بن جاتی ہے اور وہ ایک تشریح بن جاتی ہے جو سارے انسانوں کے لیے واجب الاطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کے نام سے یا پیغمبر کے نام سے کسی چیز کو بیان کرنے سے پہلے بہت زیادہ غور کر لینا چاہیے کہ جو بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہا ہوں، کیا اس کی کوئی سند ہے، کسی کتاب کا حوالہ ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ ورنہ یاد رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میرے نام کوئی بات لگا دی، میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا اور میرا نام لے کر کوئی بات آگے بتلا دی اور میں نے وہ بات نہ کہی ہو، فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ بہت سے علماء کے ہاں جو شخص جان بوجھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اور آپ کے نام سے کوئی بات کرتا ہے، وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہوتا ہے، بلکہ بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسی بات اپنے پاس سے ادھر ادھر سے پڑھ کر پیغمبر کے نام لگا دی، اور یہ پیغمبر پر کیا ہوگا؟ افتراء ہوگا، اللہ پر جھوٹ ہوگا۔ پیغمبر کی بات اور اللہ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ پیغمبر کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص اللہ کے نام پہ جھوٹ باندھ دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور نہ کہا ہو، قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ کیا معنی؟ کہ اپنی بات، لوگوں کی بات وہ اللہ کے نام پہ بتا دیتا ہے۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے بہت سے عقیدے گھڑے ہوئے تھے، بہت سی باتیں اپنے آباؤ اجداد اور رسم و رواج سے اخذ کی ہوئی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ چیز ہمارے اوپر اللہ نے حرام کر دی، یہ چیز ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دی۔ تو اللہ حضور جلال فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَحَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو۔ تو سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالی کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کی طرف اس بات کو لگا دو جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھ دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دینا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ کی بات بھی وحی ہوتی ہے اور پیغمبر کی بات بھی وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں، اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں، اپنی خواہش سے پیغمبر نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، پیغمبر پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس لیے پیغمبر بولتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کو جانچ نہ لیں، اس کی سند، اس کا حوالہ، اس کو دیکھ نہ لیں اور اس کا پتہ نہ کر لیں، اتنی دیر تک پیغمبر کے نام پہ کوئی بات نہ لگائیں۔ ورنہ آپ نے فرمایا فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عام اخبارات میں، عام رسالوں میں اور عام جرائد کے اندر دینی مسائل کے نام سے یا دینی رہنمائی کے نام سے اخباروں میں، رسالوں میں مضامین چھپتے ہیں اور عام حضرات وہی مضامین پڑھتے ہیں اور انہی کے اوپر اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام الناس کے اندر جہالت ہے، وہ تو جس کتاب میں بھی دیکھیں گے کہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات کسی نے لکھی ہے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پیارے کی بات ہے۔ جو عوام الناس ہیں ان کے دلوں میں عقیدت ہے، محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جب وہ کوئی بات پڑھیں گے کہ یہ حکم اور یہ فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور یہ حدیث ہے، تو وہ پڑھ کر اسی پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک عام قاعدہ آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں، عام اصول، تاکہ آپ اس بہت بڑے جرم سے بچ جائیں۔ وہ لکھنے والا جو بغیر تحقیق کے لکھ رہا ہے، واقعتاً دجال ہے، کذاب ہے اور جھوٹا ہے کہ بغیر تحقیق کے ایسی باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر رہا ہے جو آپ نے نہیں کہی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے اسلام کے اندر آئے، انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا یا اسلام کا لباس پہنا اور کلمہ پڑھا کہ سننے والے، دیکھنے والے یہی کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن اندر سے منافق تھے، اسلام کے دشمن تھے اور لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین سے متنفر کرنے کے لیے، دور بھگانے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا کر احادیث کو گھڑا ہے کہ عام لوگوں کا احادیث مصطفیٰ سے اعتماد اٹھ جائے۔ اب ایک گروہ تو اس طرف چلا گیا، کہنے لگے جی حدیث کا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں، بس یہ قرآن ہی ہمارے پاس ہے، باقی حدیث کا کیا پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، جھوٹ ہے، کسی نے اپنے پاس سے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی ہے۔ اس لیے انہوں نے تو پورے ذخیرہ سنت کا انکار کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی، ساری احادیث کے ذخیرے کو غیر معتبر قرار دے کر اس سے جان چھڑا لے۔ یہ گروہ جو مطلقاً احادیث کا منکر اور صرف قرآن مجید کو اپنے لیے حجت سمجھنے والا، یہ بالاتفاق پوری امت مسلمہ کے اجماع کے ساتھ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ ایسے لوگ کتنی بار بھی کلمہ پڑھتے رہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں، پرویزی فکر کہ صرف قرآن ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو بھائیو غور سے سن لیں کہ ایسے لوگ قرآن کے بھی منکر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی دلیل اور حجت اور وحی ہے۔ نماز ہم کہاں سے لیں گے، نماز کا طریقہ کہاں سے لیں گے، اس پورے دین کا جو منحص اور مفصل طریقہ ہے یہ ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے گا۔ اور دوسرا گروہ کہ جنہوں نے حدیث کے نام پہ اپنے پاس سے باتیں بنائیں اور رسول اللہ کے نام لگائیں، وہ بھی بہت بڑا مجرم، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم، آپ پر افتراء کرنے والا گروہ ہے۔ آپ حقیقت ہے یقین جانیے کہ ایسی ایسی روایات، میں آپ کو ایک دو باتیں سنا دیتا ہوں، اور یہ آپ نے تو شاید ایسی چیزیں نہ پڑھی ہوں، عام کتابوں میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ کہا کہ من قرأ الفاتحة خلف الإمام ملئ فوه نارا، کہ جس شخص نے بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کے انگارے ڈالے جائیں گے۔ اچھا یہ حدیث کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ صرف لوگوں کو اپنے مذہبی مسائل میں الجھانے کے لیے اور اپنی پیری مریدی کو چمکانے کے لیے اس طرح کی جھوٹ اور اس طرح کی موضوعات بنا کر گھڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دیں۔ کسی نے یہ روایت بنا دی کہ من رفع یدیہ فی الصلاۃ بطلت صلاتہ، کہ جس نے نماز کے اندر ہاتھوں کو اٹھا لیا اس کی نماز باطل ہو۔ اب جو آدمی بھی اس کو پڑھے گا ضرور اسی وقت اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کوئی بنانے والا، گھڑنے والا، کوئی جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس طرح کی روایات کو گھڑ رہا ہے۔ کسی نے اپنے امام کی تقدیس کے لیے اس کو اونچا کرنے کے لیے سراج امتی ابو حنیفہ، کہ میری امت کا چراغ ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ، یہ بات گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات گھڑ کر آپ کے نام لگا دی کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جو ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اس کا نام محمد بن ادریس شافی ہوگا، جس کو آپ امام شافی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو امام مالک کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے محدثین کو کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا، قرآن مجید کو بھی داغدار کرنے کے لیے کئی دجال اٹھے۔ ایک شخص جو مسلمان ہو گیا اور اچھا لکھنا جانتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن لکھنے پہ لگا دیا۔ 2 سال تک وہ لکھتا رہا، اعتماد بھی ہوا، اور اس کے بعد عیسائی ہو گئے، عیسائیوں کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر قرآن سناتے ہیں، یہ تو میں نے اپنی طرف سے ہی سارا کچھ لکھ کر دے دیا، یہ تو میں لکھتا رہا ہوں، اور میں نے اس کے اندر اپنے پاس سے کئی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا معجزہ اور عظیم قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیں کہ اللہ نے تو کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہو, کیا اس طرح کے بدبخت اس کلام کے اندر الفاظ کو داخل کر کے قرآن مجید کے نصوص کو داغدار کرنے پہ طاقت رکھتے ہیں؟ قطعاً اللہ عز وجل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس بدبخت کو ایسا نشان عبرت بنایا کہ وہ ایک موذی بیماری سے مرا, اور جب بھی عیسائی اس کو قبر میں دفن کرتے تھے گڑا کھود کر, جب صبح جا کر دیکھتے تو یہ زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی تھی, باہر پھینک دیتی تھی تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا ہے, اللہ پر افتراء کرنے والا ہے, پیغمبر کے نام پہ جھوٹ بولنے والا ہے. عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی, نعوذ باللہ, یہ ان کی حرکت ہے کہ یہ اس کو ہم دفن کرتے ہیں, وہ رات کے اندھیرے میں اس کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے پھر دوبارہ اس کو دوبارہ سے بارہ گڑا کھودا, اس میں اس کو دبایا اور رات کو پہرا لگا دیا, رات کو پہرا لگا دیا. لیکن اللہ عز الجلال ان پہروں کو کیا, اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے. پھر صبح انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اس بدبخت کی لاش کو قبول نہیں کیا, باہر پھینک دیا اور گندگی اور بدبو پورے علاقے میں پھیلی, سب لوگوں کے ہاں اس کو نشانہ عبرت بنا دیا کہ یہ اللہ عز الجلال کے نام پہ جھوٹ بولنے والا. ٹھیک ہے, اس کو لکھنے پہ اس کی ذمہ داری لگائی تھی, لیکن اس نے قرآن کو, وحی کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے, تو اللہ عز الجلال نے اس کو سب کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا ہے. اس لیے ایسے لوگ آئے ہیں اور اللہ عز الجلال نے پھر ان کو نشان عبرت بھی بنایا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے, مسلمہ کذاب تھا, یہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو میرے اوپر بھی نازل ہوتا ہے. اور جو اس نے لوگوں کو وحی سنائی, وہ سننے والے سب جانتے ہیں. تفسیر ابن کثیر نے سورۃ والعصر کی تفسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس کی باتیں سن کر اے جنگلی چوہے, اے جنگلی چوہے, تیری ایک دم ہے, تیری دو ٹانگیں ہیں, یہ اس کی زبان سے بقول اس کے وہ وحی نکل رہی ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. اے جنگلی چوہے, اے جنگلی چوہے, تیری ایک لمبی دم ہے اور تیری دو لمبی ٹانگیں ہیں, یہ اللہ کی وحی ہو سکتی ہے؟ قرآن کو پڑھیں اور اس جھوٹ کو پڑھیں, ہر شخص سمجھ لے گا کہ یہ جھوٹ بکتا ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت بھی کروائی ہے تو اپنے ان بندوں میں لوگوں کو منتخب کر کے ان کے ذریعے قرآن کو محفوظ بنا دیا, لکھنے والے بھی پیدا کیے, صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو لکھا بھی اور اپنے سینوں میں اس کو یاد بھی کیا, قیامت تک یہ قرآن مجید لکھا جاتا رہے گا اور سینوں کے اندر محفوظ ہوتا رہے گا, اس کے ایک حرف اور حرکت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے بھی اللہ نے لوگوں کو منتخب کیا, محدثین کی جماعت کا انتخاب کیا, انہوں نے احادیث کو لکھا بھی اور یاد بھی کیا اور پھر احادیث کو پرکھا بھی. بیان کرنے والے کی ایک ایک کی سیرت اور پوری زندگی کا, پوری اس کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیا اور نکھار کر رکھ دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, یہ اس کی سند ہے, تو عام آدمی کے لیے آپ ممکن ہے اس پریشانی میں آپ پڑھیں کہ جی ہمیں کیا پتا چلتا ہے, کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہمیں سنا دیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو اخبار ہی پڑھتے ہیں, رسائل ہی پڑھتے ہیں. میرے بھائیو, عام فہم قاعدہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ کی کوئی حدیث پیش کی جائے تو آپ آگے سے اتنا تو پوچھ لیا کریں یا لکھے ہوئے کسی رسالے اور کتاب میں آگے اس کا اتنا سا حوالہ تو دیکھ لیا کریں کہ اگر وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ لکھا ہوا ہے, ان دو کتابوں میں سے کسی کتاب کی حدیث ہے, تو پھر آپ اس پر اعتماد کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے تمام علماء نے بلا تفریق سب نے اتفاق کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد, قرآن مجید کے بعد, اس کائنات میں سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے اور پھر صحیح مسلم ہے, اور ان کی احادیث کی صحت پہ سب نے اتفاق کیا ہے. اس لیے آپ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ جی اس کا حوالہ دیں. وہ کہتا ہے جی میں نے اخبار میں پڑھا تھا. یہ اخبار کوئی حوالہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بات کرنی ہے اور کہیں جی اخبار میں پڑھا تھا, یا گنیت الطالبین میں پڑھا تھا, یا تبلیغی نصاب میں پڑھا تھا. یہ کوئی حدیث کی مستند کتابیں نہیں ہیں. آپ غور سے سن لیں, خواہ گنیت الطالبین ہو یا تبلیغی نصاب ہو یا اخبارات ہوں یا رسالے ہوں, ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لکھی ہوئی احادیث, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خود نیچے تبلیغی نصاب کے حاشیے میں خود انہوں نے عربی زبان کے اندر بہت سی روایات کا حوالہ دیا اور ساتھ اس کے راویوں پہ جرا کر دیا اور اس کو ضعیف کہہ دیا, لیکن عربی زبان میں. اب عام اردو پڑھنے والا تو اوپر سے اردو ہی پڑھے گا نا, اس کو کیا پتا ہے کہ عربی زبان میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے. عربی زبان میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے, اوپر اردو ہے, نیچے حوالے عربی زبان میں ہیں. عام آدمی اوپر والا حصہ پڑھے گا, نیچے والے حصے کو عربی زبان وہ سمجھ نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا ہے. وہ یہی سمجھ لے گا کہ جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. تو میرے بھائیو, آپ کو جب بھی کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے, تو آپ ذرا آنکھیں کھول لیا کریں, ذرا تھوڑا سا اپنے دماغ اور جو اللہ نے عقل دی ہے نا اس پر زور ڈالیں, اور تھوڑی سی زبان کو حرکت بھی دیں, اپنے اندر قوت پیدا کریں, کہیں جی اس کا آپ حوالہ ہمیں دے دیں, یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. بخاری اور مسلم کی اگر یہ حدیث ہے تو تمام امت کے علماء ان کی احادیث کو صحیح مانتے ہیں. الراس والعین, ہم سر جھکاتے ہیں کہ یہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ بس سنے تھے, یہ کہیں پڑا تھا, یہ کہیں پڑا تھا, کہیں سنا تھا, آپ نے فرمایا کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. جب کسی آدمی کے نام پہ بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا جھوٹ ہے, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بات کو یہ صرف سن سنا کر بغیر تحقیق کے بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین, کہ جو شخص میرے نام سے کوئی بات بیان کرے, اور اس کو اس کی صحت پر یقین نہیں ہے، اس کا یہ بھی گمان ہو کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، جھوٹ ہے سچ ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا شخص ہے۔ فہو احد الکاذبین، جن جھوٹوں پہ اللہ نے لعنت اور پھٹکار کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو بغیر تحقیق کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ احادیث کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کے لیے سیدھا سا قاعدہ جو قرآن نے بتلایا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، آپ آگے سے یہ کہہ دیا کریں کہ جی جو بھی آپ بات کرتے ہیں صحیح ہے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، صرف اتنا تو بتا دو کہ یہ کس کتاب میں لکھی ہے، اس کا حوالہ کیا ہے۔ جب آپ بھائی حوالہ پوچھنے کا تو ہر آدمی حق رکھتا ہے نا، اس کی دلیل دو۔ قرآن کہتا ہے فاتو بسلطان مبین، کہ واضح دلیل پیش کرو، اور دلیل پر چلنے والا وہ حق پہ رہتا ہے، اور بغیر دلیل کے عمل اور عقیدہ اختیار کرنے والا کبھی جنت کا راستہ پا نہیں سکتا، وہ دلیل کو تلاش نہیں کرتا، وہ محنت نہیں کرتا، وہ کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلا قاعدہ آپ حضرات اس کو یاد کر لیں، اور اللہ کے فضل سے آپ ٹھوکرے نہیں کھائیں گے، اللہ کے کرم سے ٹھوکرے نہیں کھائیں گے، آپ اندھیروں میں نہیں پھریں گے، روشنی پہ چلیں گے۔ کہ دین کے حوالے سے کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے، آپ کہیں جی یہ آپ بتائیں کہ قرآن مجید کی کس آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس کتاب کا حوالہ ہے۔ کئی دفعہ کچھ لوگ ایسی چیزیں پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جی قرآن مجید کی کس آیت کا ترجمہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سارا قرآن مجید غور کیا ہے، دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے محفوظ ہے اس میں تو کسی آیت کا یہ ترجمہ نہیں۔ کہتے ہیں جی اچھا، تو پھر یہ ہمارے ساتھ دھوکا کیا، انہوں نے قرآن کا نام لگا دی۔ او اللہ کے بندو، جب لوگوں کی یہ حالت بن جائے، یہ اندھا پن، اور یہاں تک تعصب آ جائے، یہاں تک انسان کا اندر اندھیرا ہو جائے کہ عام پہلے کبھی یہ جاہل لوگوں کے ہاں دیہاتوں میں اگر کوئی گیارہویں کے اوپر باس ہوتی تو کہتے جی یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ آٹھواں پارا اٹھا کر دیکھ لیں، اچھا جی کیا اس میں نکالتے ہیں، جی کیا لکھا ہے، جی یہ دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اللہ کا نام لیا جائے تو کھاؤ، یہ قرآن سے گیارہویں نکال۔ قرآن مجید سے یہ مرزا قادیانی کی نبوت کو بھی قرآن سے نکال۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کہ بھئی کہاں ذکر ہے مرزا قادیانی کا، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں ذکر ہے میرا، کہ دیکھ لو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو، یہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویتلوہ شاہد منہ، اور ان کی گواہی دینے والا اس کے پیچھے چل رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ میں ہوں۔ میرے بھائیو آنکھیں کھول لیں، اس دنیا میں گمراہی اور ضلالت ایسے نہیں پھیل گئی، اس لیے پھیلی کہ ہم نے جو اللہ نے عقل دی تھی دین کی سمجھ کے لیے، عقیدہ سمجھنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، اس کو دنیا میں تو ہم نے بڑا استعمال کیا اور بڑی ترقی کر لی، لیکن دین کے اندر ٹھیٹھ جاہل ہی رہے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ترجمہ، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، پرکھنا کہ کس کتاب کے اندر یہ روایت ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، یہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ایسے دجالوں پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اس امت کے اندر 30 دجال بھی ہوں گے اور کذابونا جھوٹ بولنے والے بھی ہوں گے. او بھائیو, بڑا دجال تو ایک ہی آئے گا, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دجال دھوکہ دینے والے, دین کے نام پہ, لوگوں کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے والے اور دین کو مسخ کر کے پیش کرنے والے, یہ بھی دجل ہے. دجال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فراڈی, دھوکہ دینے والا, دکھائے کچھ اور حقیقت میں کچھ ہو. دجال وہ جنت بھی دکھائے گا, جہنم بھی دکھائے گا, اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جہنم نہیں ہوگی, دیکھنے والے کو جہنم نظر آئے گی. ایک مومن بندے کو کہے گا کہ مجھے مان لو کہ میں تمہارا رب ہوں, وہ پوچھیں گے کہ نشانی, کہتا ہے یہ جنت اور جہنم میرے پاس ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کا مومن بندہ کہے گا کہ ہاں واقعتاً ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا, پکی نشانی ہے کہ دجال کی ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی, وہ کانا ہوگا, اور میں آپ کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے سچ کہا تھا, واقعتاً تو وہی دجال ہے, وہی کذاب ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا. وہ کہے گا یہ آگ جلتی ہوئی تجھے جہنم نظر آ رہی ہے, اس کے اندر پھینک دوں گا. وہ کہے گا کہ اس کی خبر بھی ہمیں پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. اس کو آرے کے ساتھ چیر کر دو ٹکڑے کرے گا اور پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا. دیکھنے میں وہ بھڑکتی آگ تھی, لیکن جب یہ بندہ مومن اس کے اندر چلا جائے گا تو اللہ عز وجل اس آگ کو اس کے لیے جنت اور گلزار بنا دیں گے. اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں نا, کہ دکھائے کچھ اور حقیقت کچھ ہو, اور اس کی جنت وہ حقیقت میں جہنم ہے. لیکن دجل, دھوکہ, فریب, ایک دجال نہیں ہوگا اس امت میں. آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے بڑے تو 30 دجال ہوں گے, کذابونا, جھوٹ بولیں گے, لوگوں کو دھوکہ دیں گے, دین کے نام اور ایمان کے نام پہ ان کے دین کی دولت کو لوٹیں گے. اس لیے بھائیو آپ ہوشیار رہیں. کیسے ہوشیار رہیں؟ کہ دین اور عقیدے کی کوئی بات, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ سنتے ہیں, اسی وقت پوچھیں کہ جی یہ کس پارے, آخر اگر قرآن کا ترجمہ ہے تو کسی پارے میں ہوگا ہی نا بھائی, اور اگر حدیث ہے تو کسی حدیث کی کتاب میں وہ ہونی چاہیے. اگر وہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کا حوالہ ہے تو آپ کہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا, اطاعت کر لی, علی الرأس والعین, یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب ساری زندگی ہمارا ایمان اور ہماری جان, ہماری ہر چیز اس پر, یہ فرمان رسول پہ قربان ہے. ہم اس کو اپنا حفظ جان بنائیں گے, کیونکہ یہ ہمارے پیارے محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ نہیں, کسی حدیث کی اور کتاب کا حوالہ ہے, تو پھر میرے بھائیو آپ اپنے دین اور ایمان کو درست رکھنے کے لیے ضرور کسی راسخ اور پختہ نیک عالم کے ساتھ رابطہ رکھیں. میرے بھائیو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو کوئی آپ استاد پکڑ لیتے ہیں, دکان پہ بیٹھنے سے پہلے کسی سے سیکھ لیتے ہیں کہ میں کہیں دھوکے میں نہ آ جاؤں بھائی, یہ پتا تو کر لوں کپڑے کا ریٹ کیا ہوتا ہے, کیسا کپڑا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ بالکل اجٹ نوجوان ہے اور اس کو پکڑ کر بہت بڑی دکان ڈال کر وہاں آپ نے بٹھا دیا, کیا وہ لوٹا نہیں جائے گا؟ اس کو آپ
ٹریننگ دیتے ہیں, کوئی استاد بناتے ہیں اس کا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیسے بات کرنی ہے اور میں نے کیسے پہچان کرنی ہے. یہ دنیا جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں, اس کے لیے کتنے سمجھدار اور کتنے سیانے اور کتنے ہر طرف سے ڈرنے والے کہ مجھے کہیں کوئی دھوکہ نہ دے جائے, لیکن دین کے بارے میں بھی آپ ثقہ راسخ پختہ عالم جو مخلص ہو اور کسی سے دنیا کا سوال کرنے والا نہ ہو. صحیح عالم کی نشانی کہ لالچی نہ ہو, اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیراتا پھرے اور صرف اپنے گھر کا روزگار چلانے کے لیے دین کو بگاڑ کر لوگوں کو سناتا نہ پھرے. کیسے, مجھے تو حیرانگی ہے کہ دینی طور پر ہمارے لوگوں میں کتنی مردنی آ گئی اور کتنا اعراض آ گیا, کہ گاؤں میں ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور یہ دسواں چالیسواں تیسرا ان روٹیوں پہ یہ لوگ پلتے ہیں, پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ لالچی ہے اور جاہل ہے, اس کو قرآن اور سنت کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کے پیچھے چلے. اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی یہ صفت بیان کی, بار بار کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہ لوگو میں تم سے دنیا کا کوئی بدلہ اور صلہ نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا تم سے, صرف تمہیں جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے حق بیان کرتا ہوں. پیشانیوں پہ شکن پڑیں, ناراض ہو جائیں, غصے میں آ جائیں, لیکن حق بیان کروں گا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا اور یہی ان علماء کا خاصہ ہے, ورثت الانبیاء, جو واقعتا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. بھائیو, آپ کسی سکہ عالم کے ساتھ اس کی شاگردی, اس کی صحبت, اس کے ساتھ تعلق اور اس کی رفاقت اختیار کریں تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی حدیث پیش کرتا ہے بخاری مسلم کی نہیں ہے یا اس کے معنی کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ سیدھے جائیں پوچھیں کہ جی یہ حدیث صحیح ہے, کس کتاب میں ہے, اس کا کوئی حوالہ ہے. جب آپ تحقیق میں پڑ جائیں گے, تحقیق میں کوشش کریں گے, تو پھر آپ نے اپنے فرض کو ادا کر دیا. اگر پوری کوشش کے بعد بھی آپ سے غلطی ہو جائے تو اللہ عزوجل جلال اس غلطی کا بھی آپ کو اجر عطا کریں گے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے, من استحدہ, پوری کوشش کرے, جو قاضی اور حاکم کے وہ صحیح فیصلہ کرے گا, لیکن پوری کوشش کے باوجود پھر بھی اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ عز الجلال اس کی غلطی کو معاف کر کے اس کے بدلے اس کو اجر عطا کر دیتے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے بارے میں ہمیں تلاش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, ہم ضرور اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں, ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں. اس لیے حدیث کے معاملہ میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے, جو بات سنیں اس کا حوالہ پوچھیں. اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت نہیں ہے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں, کسی راسخ عالم سے پوچھ نہ لیں, اتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو آگے بیان نہ کریں. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ سورت یاسین کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹی موضوعات, من گھڑت چیزیں لوگوں میں مشہور کر دی گئیں کہ جی جو اس کو پڑھ لیتا ہے صبح صبح اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں, اور یہ قرآن کا دل ہے, اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. بلکہ یہ کچھ لوگوں نے سورت یاسین کو الگ چھپوا دیا, اکیلی سورت یاسین, الگ چھپوا دیا اور شروع میں اردو کے اندر اس کے فضیلت اور اس کے مناقب میں ایسی ایسی روایات لگا دیں، آپ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو وہاں کہیں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام نہیں آئے۔ ایک روایت کہاں کی ہے جی؟ ترمذی کی ہے، اور وہ موضوع روایت ہے، اور باقی کس کتاب کی ہے جی؟ دارمی کی روایت ہے جی، فلاں کتاب کی روایت ہے جی، جس کے اندر اہتمام ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کریں، یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ روایات موضوع ہیں سند کے ساتھ اس کو نقل کر دیتے ہیں کہ لوگ پڑھ لیں، سند کی تحقیق کریں تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب والے نے حدیث لکھ کر آگے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، لیکن ایسے دجال ہیں نقل کرنے والے کہ آگے والی بات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، اور بس اپنے مطلب کی بات کو نقل کر دیتے ہیں۔ تو سورۃ یاسین کی فضائل اور مناقب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی روایت یا الگ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ویسے بطور برکت جیسے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے شفا کے لیے، برکت کے لیے، اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے، اس طرح سورۃ یاسین کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی اور بزرگ ہیں جن کو سورۃ یاسین زبانی یاد ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دو خطبوں میں سورۃ یاسین کا ترجمہ آپ کو سنا دیا جائے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس سورت کے اندر ہے کیا۔ اس پوری سورت کا خلاصہ تین لفظوں میں ہے۔ ترجمہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ شروع کر دوں گا، اور شاید دو خطبوں میں اس کو ختم کر دوں گا، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے۔ پوری سورت کا خلاصہ اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت اور یوم آخرت، ان تین چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان، اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے تاکہ تم اللہ کو مان لو کہ اللہ ہے اور صرف وہی ایک سچا معبود ہے۔ ایک تو پوری سورت میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اور دوسرا کیا نظر آئے گا کہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تیسری بات اس پوری صورت میں کیا ہے کہ لوگوں تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ حضر جلال نے اٹھانا ہے، اور تمہاری زندگی کے ہر ہر چیز کا، ہر ہر بات کا، پوری زندگی کی ویڈیو اللہ حضر جلال نے سامنے کر دینی ہے۔ برے کو برائی کا بدلہ اور اچھے کو اچھائی کا بدلہ اللہ عزوجل جلال نے دینا ہے۔ تو اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، یہ تین چیزیں ہیں جو اس پوری سورت کے سب آیات کے اوپر، یہ ساری آیات ان تین چیزوں کے اوپر گھومتی ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں پختہ ہو جائیں، اللہ پر ایمان اور توحید، اللہ کی پہچان اور پیغمبر کا حق اور اس کی رسالت، اس کی اتباع، اور یوم آخرت کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اصول اور بنیادیں ہیں جن کے اوپر ایک ایمان کی زندگی استوار ہوتی ہے، اور اس پر جو زندگی استوار ہوتی ہے وہ پھر پھولوں والی، خوشبو والی، نیکیوں والی، اچھائی اور خیر والی زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس سورت کا ترجمہ غور سے سنیں۔ آپ سب بھائی جلدی شروع میں تشریف لے آیا کریں، میں اس کا عام سرسری ترجمہ ہی بیان کر دوں گا، آپ حضرات خود بھی مترجم قرآن مجید لیں اور ایک دفعہ خود بھی اس کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کر لیں، پھر آپ خطبے میں بھی سن لیں گے۔ تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہماری زندگی میں اور ہمارے یہ ایمان میں انقلاب پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واعيننا من الخيانه والسنتنا من الكذب اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم